وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار یوسف خان عرف دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دلیپ کمار کو سانس لینے میں دشواری پر 30 جون کو ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ دلیپ کمار کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بدھ کی صبح ان کے انتقال کی تصدیق کی گئی۔ یوسف خان عرف دلیپ کمار دسمبر سن 1922 کو پشاور کے محلے خداداد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں متعدد بلاک بسٹرز فلمیں دیں اور کئی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ بھارت کی حکومت نے 1991 میں دلیپ کمار کو سب سے اعلیٰ سیویلین ایوارڈ پدم بھوشن سے نوازا تھا، جبکہ انہیں بالی ووڈ فلم نگری کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ دادا صاحب پھالکے 1994 میں دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں دلیپ کمار کو اعلیٰ سیویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دلیپ کمار کے انتقال پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دنیائے فلم میں انہیں ہمیشہ لیجنڈ کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ان کا انتقال بھارت کی ثقافتی دنیا کا نقصان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمیت دنیا کے لیڈروں نے بھی دلیپ کمار کی فنی خدمات اور ان کی شخصیت کو خراج پیش کیا۔ اور اب باقی خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بلوچ عسکریت پسند رہنماؤں سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ عمران خان نے ان خیالات کا اظہار پیر کو گوادر میں مقامی عمائدین اور طلباء سے خطاب کے دوران کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلوچ عسکریت پسندوں سے بات چیت کر کے انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے بیان کو بعض حلقے خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ حلقوں نے اس بیان پر وزیر اعظم پر تنقید کی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی قیمت کم ہوگی۔ چھوٹی گاڑی 1,00,000 روپے سستی ہوگی، 1,000 cc گاڑی کی قیمت 1,42,000 کم ہوگی، اس کے علاوہ دیگر گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے گی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تورخم سمیت تمام سرحدی گزرگاہوں کی دو طرفہ آمد و رفت کے لیے بندش سے سینکڑوں باشندے کابل اور دیگر شہروں میں پھنس گئے ہیں۔ پھنسنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان پروازوں کی بندش کے باعث کابل کے راستے بیرونی ممالک جانے کی کوشش میں تھے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے سربراہ نے منگل کے روز کہا کہ طالبان کی جانب سے علاقوں پر تیزی سے قبضے کی وجہ افغانستان سے امریکی قیادت والی غیر ملکی فوجوں کا انخلاء ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غیر ملکی فورسز کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے افغانستان کے 400 سے زیادہ اضلاع کے تقریباً ایک تہائی پر طالبان قابض ہو چکے ہیں، کیونکہ سرکاری فورسز اور حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی ملیشیاز کو اب امریکہ کی فضائی مدد حاصل نہیں رہی۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور افغان ایئر فورس پر اضافی دباؤ پڑ گیا ہے، تاہم حکومت ان مسائل پر قابو پا لے گی۔ ادھر پاکستان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین سرحد عبور کر سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کسی کو بھی سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے بادغیس کے صوبائی دارالحکومت قلعہ نو پر گزشتہ روز کوئی 11 بجے حملہ کیا اور صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہر میں پیش قدمی کی ہے اور اے این اے کے ایک اڈے کے گرد صبح سے لڑائی جاری ہے۔ صوبائی گورنر حسام الدین شمس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے صوبے کے کئی ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے حملہ کیا جہاں لڑائی جاری ہے۔ ایران نے سابقہ افغان عہدیداروں اور دوحہ میں مقیم طالبان عہدیداروں کو تہران میں ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں دورے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے 84 سالہ مسیحی پادری اور انسانی حقوق کے کارکن فادر ایسٹن سامی کی زیر حراست موت پر بھارت سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے ترجمان نے جنیوا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس تشویش کا اظہار کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار یوسف خان عرف دلیپ کمار کو یاد کرتے ہوئے جو 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. بھارتی میڈیا رپورٹوں کے مطابق دلیپ کمار کو سانس لینے میں دشواری پر 30 جون کو ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. طبیعت بگڑنے پر انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں بھی منتقل کیا گیا, لیکن 4 روز قبل ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی. گزشتہ چند برسوں کے دوران دلیپ کمار کو کئی بار بیمار ہونے پر ہسپتال میں داخل کرایا جاتا رہا تھا. دلیپ کمار کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بدھ کی صبح ان کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی. سہیل انجم تفصیل بیان کرتے ہیں.
دلیپ کمار نے اپنے فلمی کیریئر میں متعدد بلاک بسٹر فلمیں کی, جن میں نیا دور, مغل اعظم, دیوداس, رام اور شام, انداز, مدھومتی اور گنگا جمنا جیسی فلمیں شامل ہیں. دلیپ کمار نے فلمی دنیا کے کئی ایوارڈز اپنے نام کیے تھے اور انہیں پہلا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہے. انہوں نے مجموعی طور پر 8 فلم فیئر ایوارڈز حاصل کیے تھے. بھارت کی حکومت نے 1991 میں دلیپ کمار کو سب سے اعلیٰ سیولین ایوارڈ پدم بھوشن سے نوازا تھا, جبکہ انہیں بالی ووڈ فلم نگری کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ دادا صاحب پھالکے 1994 میں دیا گیا. حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں دلیپ کمار کو اعلیٰ سیولین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا تھا. دلیپ کمار دسمبر 1922 میں پشاور کے محلہ خدا داد میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی درسگاہوں میں حاصل کی. انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1944 میں ریلیز ہونے والی فلم جوار بھاٹا سے کیا. بعد ازاں 1947 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم جگنو نے باکس آفس پر دھوم مچائی. دلیپ کمار نے 1966 میں اپنی ساتھی اداکارہ سارا بانو سے شادی کی. سارا نے دلیپ کے ساتھ فلم سگینا, گوپی اور بیراگ میں کام کیا تھا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دلیپ کمار کے انتقال پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا فلم میں انہیں ہمیشہ لیجنڈ کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ان کا انتقال بھارت کی ثقافتی دنیا کا نقصان ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنی والدہ کی یاد میں کینسر اسپتال کے قیام کے لیے ٹرسٹ قائم کرنے کے موقع پر دلیپ کمار نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اسے وہ فراموش نہیں کر سکتے. یوسف خان کے والد خشک میوں اور پھلوں کے تاجر تھے, جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں کوئٹہ, بمبئی اور کلکتہ جاتے رہتے تھے. انہوں نے 1930 کی دہائی میں سکونت کے لیے بمبئی کا انتخاب کیا اور یہیں سے یوسف خان کے لیے وہ راہیں کھلیں جن سے گزرتے ہوئے وہ برے صغیر کے مقبول ترین فلمی ستاروں کی صف میں جا کھڑے ہوئے. اپنے دور طالب علمی میں وہ ممبئی کے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر مسانی سے متعارف ہوئے تھے. ایک دن ریلوے اسٹیشن پر کسی کام سے جاتے ہوئے ان کی ملاقات ڈاکٹر مسانی سے ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے یوسف کو بتایا کہ وہ مشہور اداکارہ اور فلم سازی کے مرکز بامبے ٹاکیز کی مالکن دیویکا رانی سے ملنے جا رہے ہیں, اگر وہ ساتھ چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں اور وہاں انہیں کوئی اچھی ملازمت بھی مل سکتی ہے. دیویکا رانی صرف اداکارہ نہیں تھیں, انہیں ہندوستانی سینما کی خاتون اول کہا جاتا تھا. یوسف خان اپنے ڈاکٹر دوست کے ہمراہ جب دیویکا رانی کے گھر پہنچے تو دیویکا کی جوہر شناس نظروں نے یوسف میں اداکاری کی صلاحیتیں بھانپ لی تھیں. دیویکا نے وہیں یوسف خان کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی اور 1200 روپے تنخواہ کی پیشکش کی. دلیپ کمار نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ جب دیویکا نے انہیں فلم میں کام کرنے کی آفر کی تو انہوں نے سوچ بچار کے لیے 2 دن کا وقت مانگا. ممبئی ٹاکیز کی مالکہ دیویکا رانی نے ان سے کہا تھا کہ یوسف, میں تمہیں بحیثیت اداکار متعارف کرانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور میرا خیال ہے کہ اگر تم ایک فلمی نام اپناؤ تو یہ کوئی برا خیال نہیں ہوگا. ایسا نام جس سے تم جانے اور پہچانے جاؤ گے اور جو پردہ سیمی پر ظاہر ہونے والے تمہارے رومانی کردار کے موضوع ہوگا. اس طرح یوسف خان فلمی دنیا کے لیے دلیپ کمار ہو گئے اور جوار بھاٹا سے انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا. یوسف خان اب دلیپ کمار کے نام سے فلمی دنیا میں دھماکے دار انٹری دے چکے تھے. وہ ابتدائی میں فلم بینوں اور فلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہے. ان کی آخری فلم کیلا تھی جو 1998 میں اسکرین پر نمودار ہوئی. اس کے بعد دلیپ کمار نے کسی فلم میں کام نہیں کیا, لیکن پرستاروں کے دل میں ان کی محبت قائم رہی. فلم مبصرین کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار کی اداکاری کا فن انڈسٹری میں نئے آنے والوں کے لیے ایک معیار ہے. یہ فنکار رخصت ہوا, لیکن اس کا نام ایک فن کی پہچان بن کر زندہ رہے گا.
بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار یوسف خان عرف دلیپ کمار کی یادیں تازہ کر رہے تھے سہیل انجم. اور آئیے اب حسب معمول حالات حاضرہ کی رپورٹوں اور خبروں کو شروع کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بلوچ عسکریت پسند رہنماؤں سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا بلوچستان کے معروضی حالات کے تناظر میں ایسا ممکن ہو سکے گا یا نہیں. عمران خان نے ان خیالات کا اظہار پیر کے روز گوادر میں مقامی عمائدین اور طلباء سے خطاب کے دوران کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ سوچا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو ہم بلوچستان پر ضرور توجہ دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ بلوچستان میں مزاحمت کرنے والوں سے بھی بات چیت کرنے کا سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی ماضی میں رنجشیں رہی ہوں یا ہندوستان انہیں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرے، مگر اب حالات بدل رہے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے بلوچ عسکریت پسندوں سے بات چیت کر کے انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے بیان کو بعض ہلکے خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ ہلکوں نے اس بیان پر وزیر اعظم پر تنقید کی ہے. منگل کے روز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت سے لا تعلق ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت پر کام شروع کر دیا گیا ہے. اور پاکستان نے صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز یعنی RSF کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کے ان 37 رہنماؤں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو اپنے اپنے ملک میں مبینہ طور پر صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے، تشدد کا نشانہ بنانے اور سینسرشپ کے ذریعے آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں RSF کی طرف سے جاری ہونے والے پریڈیٹرز آف پریس فریڈم نامی فہرست میں دنیا کے 37 سربراہان حکومت کے نام شامل کیے گئے، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم خان کے علاوہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد، چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، ایران کے راہبر اعلی علی خامنائی اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان بھی شامل ہیں. پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک مقامی ٹیلی ویژن چینل دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے RSF سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معیار سے متعلق پاکستان کو تفصیل فراہم کرے جس کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم کو ان 37 عالمی رہنماؤں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر صحافیوں اور نشریاتی اداروں پر دباؤ ڈال کر ملک میں پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اگست 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان میں کھلی سینسرشپ کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس میں اخبارات کی تقسیم میں خلل، نشریاتی اداروں کے اشتہارات روک دینے کی دھمکیوں کے ساتھ ساتھ بعض ٹی وی چینلز کے سگنلز کو جام کرنے کے مبینہ اقدامات بھی شامل ہیں. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان صحافیوں کو خاص طور پر مبینہ طور پر دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا جو اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی میں بعض اوقات غیر اعلانیہ حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دور حکومت صحافیوں اور پریس سے متعلق حکومت کے اقدامات کو ماضی کی آمرانہ حکومت کی یاد دلاتے ہیں. رپورٹ کے مطابق ملک میں خاص طور پر ان صحافیوں کو مختلف طریقوں سے مبینہ طور پر ہراساں کیا جاتا ہے جو حکومت کی بعض پالیسیوں کے ناقد ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک سازش کے تحت پاکستان میں آزادی اظہار پر بندش کے بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے بقول پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے معاملات کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے FATF کے ریگولیٹری فریم ورک میں لایا جا سکے. فواد چودھری نے منگل کو پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے بقول پاکستان کو مبینہ طور پر بین الاقوامی پراپوگنڈے کا سامنا ہے.
پاکستان کو اس وقت ایک عالمی پروپیگنڈا وار کا سامنا ہے جس میں مسنگ پرسنز اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ریگولیٹری فریم ورک کو اسکویز کرنے کے لیے، پاکستان کو اس میں لانے کے لیے. اور اسی لیے ہم نے آج ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب ہمیں آپ کرائیٹیریا بتائیں کہ آپ نے کس کرائیٹیریا کے اوپر ہمیں جو ہے وہ شامل کیا ہے، کیا انسیڈنٹس ہوئے ہیں.
پاکستان کے وزیر اطلاعات کے بیان پر تاحال رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر کی فہرست میں شامل کرنے کے اقدام کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ قرار دیا ہے. ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ان کے بقول عمران خان کی حکومت کے بعض اقدامات اور رویوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی صحافت کا تشخص مجروح ہوا ہے بلکہ ان کے بقول مبینہ طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے موقف پر بھی زد پڑی ہے۔ اگرچہ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ملک میں صحافیوں کو حکومت کی پالیسیوں پر صحت مند تنقید کی کھلی اجازت ہے، لیکن دوسری جانب صحافیوں کی مقامی اور عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران آزادی صحافت کی فضا محدود ہوتی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکومت پاکستان کی جانب سے تورخم سمیت تمام سرحدی گزرگاہوں کی دو طرفہ آمد و رفت کی بندے سے سینکڑوں باشندے کابل اور دیگر شہروں میں پھنس گئے ہیں۔ پھنسنے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان پروازوں کی بندش کے باعث کابل کے راستے بیرونی ممالک جانے کی کوشش میں تھے۔ ایک روز قبل افغانستان کے مختلف علاقوں سے 247 افراد جمع ہوئے جن کو رات کے وقت پاکستان داخل ہونے دیا گیا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ تشخیص شدہ افراد کو لنڈی کوتل کے ضلع ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ لنڈی کوتل میں قبائلیوں نے بتایا ہے کہ آج بھی سرحد پار تورخم پر سینکڑوں پاکستانی باشندے جمع ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے ساتھ تورخم سمیت سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے نتیجے میں کابل سمیت دیگر شہروں اور علاقوں میں سینکڑوں پاکستانی باشندے پھنس گئے ہیں۔ افغانستان میں پھنسنے والوں میں وہ پاکستانی باشندے بھی شامل ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی ایک عرب ممالک کے درمیان پروازوں کی بندش کے باعث بیرونی ممالک جانے کے لیے کابل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے ٹریول ایجنٹ عالم زیب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جی تقریباً ایکسپیکٹڈ 5,000 لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں تقریباً ایکسپیکٹڈ، اور وہ آہستہ آہستہ کیونکہ مطلب سعودیہ نے افغانستان پہ بھی ریڈ لائن لگا دی ہے اور انہوں نے فلائٹیں بھی سسپینڈ کر دی ہیں، تو یہ ابھی جو ہے نا تو پاکستان واپس آئیں گے یا کسی اور ملک کا ویزا لگوا کے وہاں پہ پھر 14 دن کا کوارنٹائن کر کے وہاں پہ جائیں گے، اور میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ عید کے دن بھی آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عید گھر میں گزار لیں گے۔
ایک روز قبل سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے بعد کابل اور افغانستان کے دیگر علاقوں سے 200 زیادہ افراد ہم جمع ہو چکے تھے جنہیں بعد میں حکام نے پاکستان داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے صحافی اجمل قادری نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
جی وہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ اس سائٹ اور ہم افغانستان میں ابھی وہ جمع ہو رہے ہیں، کل رات کو بھی انہیں پھر واپس پاکستان جب آ گئے تو پاکستان حکومت نے یہ انتظامات مکمل کر لیے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے جو بھی پاکستانی آ رہا ہے تو اس کی ہم ٹیسٹ کریں گے، جس کا ٹیسٹ مثبت ہو تو اس کو کرنٹینا سینٹر میں ہم رکھیں گے اور جس کا ٹیسٹ وہ نیگیٹو ہو تو وہ گھر جائے گا۔ تو اب بھی اطلاع یہ ہے کہ افغانستان سائڈ پر پاکستانیوں کا بہت بڑا ایک رجوم جمع ہو گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تورخم سمیت تمام سرحدی گزرگاہوں پر دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہے، جبکہ پاکستان سے افغانستان جانے والے افغان باشندوں کو بھی وطن واپس جانے دیا جاتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے قومی سلامتی کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے علاقوں پر تیزی سے قبضے کی وجہ افغانستان سے امریکی قیادت والی غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں تقریباً 20 سال پر محیط جنگ ختم کر کے رواں سال 11 ستمبر تک اپنے فوجیوں کے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ نیٹو اتحادی ممالک کی فورسز بھی انخلا کے اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ افغانستان سے انخلا کا سلسلہ 1 مئی کو شروع ہوا تھا اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگست کے آخر تک فوجی انخلا مکمل ہو جائے گا۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غیر ملکی فورسز کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے افغانستان کے 400 اضلاع کے تقریباً 1/3 پر طالبان قابض ہو چکے ہیں، کیونکہ سرکاری فورسز اور حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے والی ملیشیاز کو اب امریکہ کی فضائی مدد حاصل نہیں رہی ہے۔ افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور افغان ایئر فورس پر اضافی دباؤ پڑ گیا ہے، تاہم حکومت ان مسائل پر قابو پا لے گی۔ افغان حکام کے مطابق جمعے کے روز امریکہ کے اس اعلان نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا کہ انہوں نے افغانستان میں اپنا سب سے بڑا اڈا راتوں رات خالی کر دیا تھا۔ اس اعلان نے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی۔ امریکی فوج کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بگرام کا فوجی اڈہ افغان فورسز کے ساتھ مکمل معلومات کے تبادلے کے بعد خالی کیا۔ دوسری طرف حمداللہ محب نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ان خبروں کی تردید کی کہ افغانستان کی سرکاری فورسز حکومت کو چھوڑ کر طالبان کی صفوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر اضلاع اور علاقے طالبان کے قبضے میں جانے کے باوجود افغانستان کے سلامتی کے مشیر کو یقین ہے کہ ان کی حکومت کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات عارضی نوعیت کے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ہے جس میں دباؤ ہوتا ہے۔ محب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ حالیہ دنوں میں جو فوجی طالبان کے حملوں کا ہدف بننے کے بعد سرحد عبور کر کے تاجکستان چلے گئے تھے، انہیں واپس لایا جا رہا ہے۔ ہمسایہ ملک تاجکستان نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دو ہفتوں کے دوران جنگ سے متاثر افغان صوبے بدخشان سے تقریباً 1600 افغان فوجیوں نے سرحد عبور کر کے پناہ لی ہے، جس کے بعد پیر روز تاجک صدر امام علی رحمان نے فوجوں کی آمد روکنے کے لیے اپنی 20,000 فوج سرحد پر تعینات کرنے کا حکم دیا۔ پہاڑوں میں گھرے افغان صوبے بدخشان کی سرحدیں چین اور پاکستان کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ منگل کے روز طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چین کی سرحد کے ساتھ واقع ضلع واخان پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد بدخشان کے تمام 28 اضلاع پر طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی معاشی اور مالی مدد جاری رکھے گا۔ کابل میں ان کا سفارت خانہ کھلا رہے گا اور اس کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین سرحد عبور کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی سے 30 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کسی کو بھی سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر افغانستان میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو سرحد کے ساتھ پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی اور پناہ گزینوں کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ انہیں ملک کے اندرونی علاقوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
اور کابل سے ملنے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے بدویس کے صوبائی دارالحکومت کلائے نو پر گزشتہ رات کو 11 بجے حملہ کیا اور صوبائی حکام نے کہا کہ طالبان نے شہر میں پیش قدمی کی ہے اور ANA کے ایک اڈے کے گرد صبح سے لڑائی جاری ہے۔ صوبائی گورنر حسام الدین شمس نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے صوبے کے کئی ضلعوں پر قبضہ کیا ہے، جس کے بعد صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے حملہ کیا، جہاں لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ اور ایران نے سابق افغان عہدیداروں اور دوحہ میں مقیم طالبان عہدیداروں کو تہران میں ایک سیفری کی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں اس دورے کی تصدیق کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شیر محمد استنگزئی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد اس وقت پڑوسی ملک ایران کے دورے پر ہے تاکہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر متعلقہ حکام سے تبادلہ خیال کر سکے اور بعض افغان شخصیتوں کے ساتھ مل کر سوچ بچار کے لیے ایک بیٹھک ہو رہی ہے۔ وہ ملک کی موجودہ صورتحال پر اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق سابق افغان نائب صدر یونس قانونی کی قیادت میں ایک اور وفد گزشتہ روز تہران پہنچا ہے۔ اور اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مختوم خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی قیمت کم کی جا رہی ہے۔ چھوٹی گاڑی 1 لاکھ روپے سستی ہوگی، 1000 cc گاڑی کی قیمت 1,42,000 کم کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر گاڑیوں کی قیمت میں بھی کمی ہوگی۔ خسرو بختیار نے کہا کہ پہلی بار گاڑی لینے والے کے لیے پیش کی قیمت 20% کر دی گئی ہے، جبکہ آٹو پالیسی میں لوکلائزیشن پر زیادہ فوکس ہے۔ موٹر ڈیلرز اور آٹو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے کم کرنا ضروری تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت نے گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گاڑیوں پر FED کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس میں بھی کمی کی ہے۔ پہلے ہمارا ہدف تھا کہ اپنی صلاحیت بڑھائیں، کیونکہ اب معیشت مستحکم ہو چکی ہے اور ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان آٹو سیکٹر کی صلاحیت 4,15,000 گاڑیاں بنانے کی ہے۔ اس سال کوشش ہے کہ 3 لاکھ گاڑیاں بنائی جائیں۔
ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ہماری کوشش ہے انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو.
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آٹو انڈسٹری کو عالمی معیار کے مطابق بنائیں گے. پچھلے سال 26 لاکھ موٹر سائیکلز بنائے گئے اور اگلے سال 30 لاکھ موٹر سائیکلز بنائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ آٹو سیکٹر میں 4.25 لاکھ نوکریاں آئیں گی. گاڑیوں کی نئی قیمتوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت میں کمی کے معاملے پر گاڑیوں کے حوالے سے کام کرنے والی ویب سائٹ پارک ویلز کے چیئرمین سنیل سرفراز منج نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ اس عمل سے معیشت میں تیزی آئے گی.
ایک تو کسٹمر کے لیے بھی ہے, ایک ان کی پروڈکشن لیول کے اوپر بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 1000 cc تک کی گاڑی جو ہے اس کے اوپر ایف ای ڈی ٹوٹل بالش کر دیا ہے, جی ایس ٹی جو ہے وہ 4.5% کم کر دی ہے. یہ تو کنزیومر سائڈ پہ ہے, لیکن اگر آپ پروڈیوسر ہیں تو آپ کے لیے جو آپ گاڑی کے لیے بنانے کے لیے پارٹس امپورٹ کرتے ہیں جس کو ACD ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بولتے ہیں, وہ بھی 1000 cc تک کی گاڑی کی مینوفیکچر کے لیے 0% کر دی گئی ہے.
خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں گاڑیوں کی لیز کا طریقہ کار آسان کریں گے. یہ سیکٹر 350 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے. جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے گاڑی اسی کے نام پر رجسٹرڈ ہوگی. مینوفیکچررز گاڑی دینے میں تاخیر کرے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ 2023-24 تک گاڑیوں کا ٹارگٹ 5 لاکھ تک لے جائیں. پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت خطے میں دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی زیادہ سمجھی جاتی ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر حکومت نے ان کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ نئی کمپنیوں کو بھی ملک میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے 84 سالہ مسیحی پادری اور انسانی حقوق کے کارکن فادر سٹین سوامی کی زیر حراست موت پر اظہار تشویش کیا ہے. حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کی ترجمان لیز تھروزل نے جنیوا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فادر سٹین سوامی کی موت سے ہمیں سخت دھچکا لگا ہے اور شدید اذیت پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر مشیل بیشلٹ اور اقوام متحدہ کے آزاد ماہرین نے فادر سٹین سوامی اور بھیما کورے گاؤں کیس میں ملزم بنائے گئے انسانی حقوق کے دیگر 15 کارکنوں کا معاملہ متعدد بار بھارتی حکومت کے سامنے اٹھایا اور عدالتی کاروائی سے قبل انہیں جیل سے رہا کرنے کی اپیل کی. ادھر حکومت نے سٹین سوامی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے جانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ ہائی کمیشن نے سٹین سوامی کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانونی UJPA کے استعمال پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے پیش نظر بھارت سمیت تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ زیر حراست قیدیوں کو رہا کریں. ان کے مطابق ہائی کمشنر نے بھارتی حکومت پر ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اظہار کی آزادی کے بنیادی حق کے استعمال پر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. یاد رہے کہ فادر سٹین سوامی پیر کے روز ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. ان کو اشتعال انگیز تقریر, ممنوعہ ماؤ نوازوں سے تعلق اور ملک کے خلاف سازش کے الزامات کے تحت گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا. ادھر بھیما کورے گاؤں کیس کے ملزموں نے بدھ کے روز تلوجا جیل میں سوامی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک روزہ بھوک ہڑتال کی, جبکہ بامبے کیتھولک سبھا نے منگل کے روز خاموش احتجاج کیا تھا. سونیا گاندھی, شرد پوار اور فاروق عبداللہ سمیت 10 اپوزیشن رہنماؤں نے صدر کے نام ایک مکتوب میں سٹین سوامی کے ساتھ مبینہ غیر انسانی سلوک پر ناراضگی ظاہر کی اور ان کے خلاف کیس قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے. آل انڈیا کیتھولک یونین کے صدر اور انسانی حقوق کارکن جان دیال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سوامی کو سبق سکھانے کے مقصد سے ضمانت نہیں دی گئی.
ٹرائل کیجیے, ملک کا گناہ ثابت ہوتا ہے تو ان کو پھانسی دیجیے, اور گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو آپ معافی مانگیے, ان کو چھوڑ دیجیے. اور جنہوں نے پولیس والوں کو بتایا ہے ان کے خلاف کام کیجیے. آپ وہ بھی نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں کر رہے جس کا کہ بالکل جیل کے اندر چھوٹ رکھا ہے.
ایک اور انسانی حقوق کارکن تہمینہ اروڑا نے کہا کہ فادر کے خلاف نہ تو عدالتی کارروائی شروع ہوئی نہ فرد جرم داخل کی گئی. انہیں ضمانت مل جانی چاہیے تھی.
ٹائم سے کسی بہت ہی سینئر بزرگ آدمی کو ایسے ڈیٹین کر کے رکھنا, تو بہت سارے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں جس میں بیل از دا رول ناٹ دا ایکسیپشن, تو بیل مل جانا چاہیے تھا.
ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان اریندم باغچی نے ایک بیان میں اس الزام کی سختی سے تردید کی کہ سٹین سوامی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا. ان کے مطابق ان کی گرفتاری قانون کے تحت تھی اور ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کی وجہ سے انہیں ضمانت نہیں مل سکی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ایک ایسے وقت پر جب بھارت اور چین میں کشیدگی برقرار ہے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما سے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی. دلائی لاما سن 1959 میں تبت کے علاقے میں چین کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد سے بھارت میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ماضی میں بھارت کے اکثر رہنما اور سرکاری اہلکار چین کو ناراض نہ کرنے کی خاطر دلائی لاما سے روابط پر برسر عام بات کرنے سے ہچکچاتے رہے ہیں. وزیر اعظم مودی نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ انہوں نے ٹیلی فون پر دلائی لاما سے بات کی اور انہیں ان کے 86ویں جنم دن کے موقع پر مبارکباد دی اور ان کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کی خواہش کا اظہار کیا. دلائی لاما بیجنگ کے اس الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ تبت کو چین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دلائی لاما کا کہنا ہے کہ وہ تبت کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری اور وہاں پر بدھ مت کی ثقافت کا تحفظ چاہتے ہیں. بھارت اور چین کے تعلقات ہمالیہ کے لداخ خطے میں عسکری جھڑپوں کے باعث تیزی سے خراب ہوئے ہیں. اگرچہ دونوں ملکوں میں تناؤ میں کسی قدر کمی آئی ہے، تاہم دونوں ممالک نے سرحد کے متنازع مقامات پر کئی ہزار فوجی تعینات کر رکھے ہیں. بھارت کے وزیر خارجہ سبرمنیم جے شنکر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات کو معمول کی ڈگر پر اس وقت تک نہیں ڈالا جا سکتا جب تک چین خطے سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلاتا. اور آئیے اب اسلام آباد سے ملنے والی ایک اور رپورٹ پیش کرتے ہیں. اسلام آباد میں پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون اور لڑکے پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تشدد کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق تینوں ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ایک خاتون اور لڑکے کو ہراساں کیا، جس پر ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں ایک فلیٹ میں تین افراد کی طرف سے ایک لڑکی اور لڑکے کو ہراساں کرنے کے معاملے پر اسلام آباد پولیس نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی اور لڑکے پر تشدد کرنے والے ملزم عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں فرحان اور عطاء الرحمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید قانونی کاروائی شروع کر دی ہے. اسلام آباد پولیس کے SSP آپریشنز ڈاکٹر مصطفیٰ تنوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عثمان مرزا نامی شخص کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب تک اس واقعے میں متاثرین کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن جو ابتدائی اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق لڑکا اور لڑکی اپنے ایک دوست پراپرٹی ڈیلر کی وساطت سے E11 میں موجود اس فلیٹ میں پہنچے تھے، جس کے بعد اچانک یہ تمام افراد وہاں پہنچے اور ان دونوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. اس دوران اس خاتون اور لڑکے کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا گیا.
جب یہ وہاں پہ گئے تو اوپر سے یہ سارے کے سارے آ گئے تھے اور انہوں نے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی اور اس کی ویڈیو بنائی اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور لڑکی کو اسٹرپ کیا. اس میں اس وقت لگا ہے 506, 341, 354A، جس میں کسی کو اسٹرپ کر کے نیکڈ کرنا اور پبلک میں اس کو ڈسپلے کرنا، جس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے.
ریپ کے الزامات بارے انہوں نے کہا کہ ریپ کے الزامات موجود ہیں، لیکن جب تک اس واقعے میں متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ نہ ہو اس وقت تک ان الزامات کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اگر ریپ ہوا یا کوشش بھی ہوئی تو اس کی دفعات بھی FIR میں شامل کر دی جائیں گی.
ایک افینس ہوا ہے اس کے اوپر تو ہم نے ایکشن لے لی ہے، اور اگر انہوں نے اگر کیا ہے یا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم وہ دفعہ بھی اس میں ایڈ کریں.
SSP ڈاکٹر مصطفیٰ تنویر کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں ملوث ملزم عثمان مرزا کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں سے ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ملزم کے خلاف مختلف مالی امور میں اس کے خلاف کیسز درج ہیں، لیکن کسی خاتون کو ہراساں یا ریپ کے الزامات کے تحت کیس نہیں ہے. ملزم عثمان مرزا نے دوران تفتیش تسلیم کیا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب اقدام کیے، تاہم اس نے ریپ کے الزامات سے انکار کیا ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پر اس کیس کے بارے میں سماجی شخصیات کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جن میں ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کی 10 ریاستوں میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ لاکھوں امریکی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی اور ان کی وجہ سے وہ تمام علاقے خطرے سے دوچار ہیں جہاں یہ افراد رہائش پذیر ہیں. اپنے نشریاتی پیغام میں صدر بائیڈن نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا تیزی سے پھیلنے والی اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک ہے، اور یہ ویریئنٹ ملک کے متعدد حصوں سے سامنے آ رہی ہے. جانے والے کیسز میں سے نصف کیسز کا ذمہ دار ہے. ان کے بقول بالخصوص ریاست کینسس اور میزوری میں کرونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے سبب انفیکشن کی شرح میں دو حصے کے ساتھ اضافہ سامنے آ رہا ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیون ہرمن کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے منگل کو وائٹ ہاؤس سے خطاب کے دوران کہا کہ کرونا کی ویکسین نہ لگوانے والوں میں وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت کرونا ریسپانس ٹیموں کو متحرک کر رہی ہے، جس میں وہ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی، صحت عامہ کے نگران ادارے یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور دیگر ایجنسیوں کے ماہرین کے ساتھ اسٹاف میں اضافہ کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیمیں ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کو روکنے، اس کی تشخیص کرنے اور اس کے خلاف اقدامات کرنے میں ریاستوں کو مدد فراہم کریں گی اور ایسے علاقوں میں کام کریں گی جہاں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد کم ہے. صدر نے متنبہ کیا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے. صدر بائیڈن کی تقریر سے قبل امریکی سینٹ میں حزب اختلاف کے رہنما مچ میکونل نے ریاست کینٹکی میں اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ویکسین نہ لگوانے کی کوئی خاص وجہ موجود نہیں ہے. مچ میکونل نے ویکسین پر شبہات رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین اگرچہ اس بات کی ضمانت فراہم نہیں کرتی کہ اس کے لگوانے والے کو کرونا لاحق نہیں ہوگا، تاہم یہ اس بات کی تقریباً مکمل ضمانت دیتی ہے کہ اگر آپ ویکسین لگوا لیں گے تو اس کے بعد اگر کرونا ہو بھی گیا تو اس سے آپ کی موت واقع نہیں ہوگی. ویکسین لگوانے سے ہچکچاہٹ، بالخصوص ریپبلکنز میں اس سے متعلق ہچکچاہٹ کا الزام بائیڈن انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے جو 4 جولائی تک ملک کے 70% بالغوں کو ویکسین فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کی حالیہ جائزہ رپورٹ کے مطابق ریپبلکنز کے ساتھ سیاسی وابستگی رکھنے والوں میں سے صرف 45% افراد نے ویکسین کی ایک خوراک حاصل کر رکھی ہے. اسی جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریٹس کے 86%، جبکہ سیاسی طور پر غیر جانبدار افراد میں سے 54% نے کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کی ہے. صدر بائیڈن نے منگل کو یہ بھی کہا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران 16 کروڑ امریکی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہوں گے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے کہا ہے کہ رینسم ویئر کا مقابلہ وائٹ ہاؤس کی بدستور اولین ترجیح ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کے روز ان حملوں سے مقابلے کے لیے اہم سرکاری رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. جس کمپنی کے سافٹ ویئر کو سب سے بڑے ریکارڈ حملے کا نشانہ بنایا گیا، اس کا کہنا تھا کہ اب تک بظاہر 1500 کاروبار متاثر ہوئے، لیکن سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کو شبہ ہے کہ یہ تخمینہ کم تھا اور یہ کہ متاثرین کی شناخت کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ساکی نے کہا کہ اختتام ہفتہ کیا گیا حملہ کمپنیوں اور حکومتی اداروں کے لیے بھی سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے. ہفتے کے روز صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی انٹیلیجنس کو اس حملے کی گہری چھان بین کا حکم دیا ہے اور یہ کہ اگر اس نے کرملن کے ملوث ہونے کا تعین کیا تو امریکہ اس پر رد عمل دے گا. بائیڈن انتظامیہ ایک پروگرام میں توسیع کر رہی ہے جس کے تحت یمن سے آنے والے افراد کو عارضی طور پر امریکہ میں رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ ملک میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں وہاں لوگوں کو افراتفری کا سامنا ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمہ نے منگل کے روز اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عارضی طور پر محفوظ حیثیت میں توسیع سے تقریباً 2100 یمنی افراد اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوں گے. انہیں 2023 تک امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ پروگرام ان کے لیے امریکی شہریت کا راستہ فراہم نہیں کرتا. ان کی عارضی طور پر محفوظ حیثیت کا وقت ستمبر میں ختم ہونے والا تھا. انتظامیہ نے متعدد ملکوں کے لوگوں کی عارضی حیثیت میں توسیع کی ہے، جن میں میانمار، ایل سیلوڈور، ہیڈی اور وینزویلا بھی شامل ہیں. فلوریڈا کے ٹاؤن سرف سائڈ میں عمارت کے مہلک انہدام کے نتیجے میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں کم از کم 5 قانونی مقدمات اور منصوبہ بند گرینڈ جوری تحقیقات شامل ہیں. قانونی چارہ جوئی اس وقت سامنے آئی جب امدادی عملہ ملبے میں دبے افراد کو تلاش کرنے کی امید میں بدستور جائے وقوع پر موجود ہے. اس حادثے میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 109 سے زیادہ رہائشی لاپتہ ہیں. چیپمن یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈینس بانڈر نے بڑے پیمانے پر آنے والی آفات کا مطالعہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی مجرمانہ غفلت کے الزامات کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے دکھائے جانے والی تصاویر بھی سانحے کے بارے میں جوابات لینے اور الزامات لگانے کی ضرورت کا جواز فراہم کرتی ہیں. نئے عالمی تجارتی معاہدے سے جس پر حال ہی میں 130 ملکوں نے دستخط کیے ہیں اور جسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ برسوں تک کوششیں کرتا رہا ہے. تجارتی ماہرین کے مطابق امریکہ کی نسبت چین کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں ہی اقتصادی شراکت داری کے جامع پروگرام یعنی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ یعنی RCEP میں شامل ہیں. وہاں کے تجزیہ کاروں کے اس معاہدے کے متعلق ملے جلے نظریات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں امریکہ کے لیے فائدے بھی ہیں اور چیلنجز بھی. ڈار کی زبانی تفصیلات سنیے.
8 سال تک جاری رہنے والی گفت و شنید کے بعد نومبر 2020 میں حتمی شکل اختیار کرنے والے معاہدے RCEP کو ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے تمام ارکان سمیت آسٹریلیا، چین، جاپان، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا نے قبول کر لیا ہے. ان تمام ممالک کی مجموعی قومی آمدنی کا حجم عالمی GDP کا 30% ہے. چین، جاپان اور آسیان میں شامل دو ممالک پہلے ہی اس معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں. اسے روب عمل ہونے کے لیے آسیان کی مزید 4 ارکان اور آسیان کے ایک غیر رکن ممبر کی توثیق کی ضرورت ہے. RCEP کے بارے میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ TPP مذاکرات کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے، جبکہ یہ ایک مخالف تجارتی معاہدہ ہے جس میں امریکہ اور مغربی نصف کرہ ارض کے اس کے کچھ ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں، جبکہ چین اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے. واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان آزاد تجارت کے کسی نئے معاہدے کی مخالفت زور و شور سے جاری رہی اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو TPP معاہدے سے الگ کر کے RCEP کے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کی. انٹرنیشنل ریپبلک انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر ڈائریکٹر اور واشنگٹن میں قائم بروکنز انسٹیٹیوٹ ریسرچ آرگنائزیشن کے فورن پالیسی پروگرام سے منسلک تجزیہ کار پیٹرک کوئرک کہتے ہیں کہ امریکہ میں مرتب ہونے والا اس کا ایک پہلو واضح ہے، تو یہ کہ RCEP چین کے مفاد میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب بیجنگ بلا شبہ اپنی پھلتی پھولتی ہوئی معیشت کی آزادی اور اثر و رسوخ کو امریکہ کے کئی کلیدی علاقائی اتحادیوں تک پھیلا سکے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ RCEP واشنگٹن کے اس کے رکن ممالک کے ساتھ اقتصادی مفاد کو کمزور کر دے گا، جبکہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار RCEP کے بارے میں امریکی خدشات سے اتفاق کرتے دکھائی نہیں دیتے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان تحفظات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں قائم پرتھ US ایشیا سینٹر کے ریسرچ ڈائریکٹر جیفری ولسن کہتے ہیں کہ RCEP ممالک کی تجارت کا حصہ بلاک سے باہر کے ملکوں کے ساتھ نسبتاً کم ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ RCEP عالمی تجارتی نظام میں ایک ایسا موقع پر امریکہ کو اخلاقی سہارا مہیا کرے گا جب بائیڈن انتظامیہ ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف اصولوں پر مبنی تجارتی نظام کو تحفظ فراہم کرنے کے خواہش مند ہیں. آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے آسٹریلیا جاپان ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر شیرو آرمسٹرانگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ امریکہ کے لیے ملے جلے اثرات لے کر آئے گا. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ امریکہ اس معاہدے میں سب سے زیادہ نقصان میں رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ صورتحال قدرے پیچیدہ ہے. کچھ منڈیوں میں نسبتاً امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن RCEP اس حصے میں منڈیوں کو ایک ایسے وقت میں دنیا کے لیے کھلا رکھنے میں مدد دے گا جب اپنے ملک کی مصنوعات کو تحفظ دینے کا رجحان فروغ پا رہا ہے. آسٹریلیا کے سینیٹر ایرک ایپٹنز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں امریکہ کے اتحادی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ RCEP میں حصہ لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ احتیاط کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بدستور ہمارا سب سے اہم اسٹریٹجک ساتھی اور اتحادی ہے، اور یہ چیز تبدیل نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے اس حصے میں جس میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے ایک تجارتی بلاک کا حصہ بننے کا تصور خوشگن ہے.
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 830 افراد متاثر ہوئے، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.22% ہو گئی. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 25 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,452 ہو گئی. برطانیہ ایک ایسے اقدام کی کوشش کرنے والا ہے جس کا اب تک کسی دوسرے ملک نے جرت نہیں کی. وہ انفیکشنز کی ایک نئی لہر کے دوران کرونا وائرس کی پابندیاں اٹھا رہا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اب جبکہ برطانیہ کی نصف آبادی مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکی ہے تو آئندہ ہفتوں میں ملک کو دوبارہ کھولنے کا صحیح وقت آ گیا. تاہم کچھ سائنسدانوں نے انتباہ کیا ہے کہ ایسے میں جب انفیکشن میں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, معیشت اور معاشرے کو اچانک پھر سے کھولنا ایک بڑا خطرہ ہے. پیر کے روز ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے 19 جولائی سے لاک ڈاؤن کے اقدامات کے خاتمے کا خاکہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری ویکسینز نے بیماری اور موت کے درمیان تعلق توڑنے میں مدد کی اور اب وہ دن گزر گئے ہیں. اور اب جبکہ ہسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی اکثریت ان کی ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, تو اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ویکسینز در حقیقت کامیاب ہیں. تو اگر ہم اگلے چند ہفتوں میں اپنی سوسائٹی کو دوبارہ نہیں کھولتے جب موسم گرما اور اسکولوں کی چھٹیاں ہوں گی, تو ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم دوبارہ کب نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے. پابندیاں اٹھانے کی حتمی تصدیق ویکسینیشن اور انفیکشنز پر مزید اعداد و شمار کے اجرا کے بعد 12 جولائی کو متوقع ہیں. جاپان میں اولمپکس کے انتظامات کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اولمپکس کے میراتھن میں شائقین کو راستے سے دور رکھنے پر زور دیا جائے گا. منگل کے روز انتظامیہ عملے نے کہا کہ کرونا کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم سے کم کر دیا جائے, اس لیے لوگوں کو قریب آنے سے روکنا ہوگا. اولمپکس گزشتہ برس جاپان میں ہونا تھے, البتہ ان کو رواں برس کے لیے مؤخر کیا گیا تھا اور اب یہ رواں ماہ سے ہونے والے ہیں, جبکہ اس کا آخری ایونٹ میراتھن ریس ہوگا جو کہ آئندہ ماہ میں 7 اور 8 اگست کو منعقد ہوگا. کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے آپ کے لیے کچھ اور مختصر خبریں پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کے روز اس بارے میں تفصیلی گفت و شنید شروع کر دی ہے کہ آیا ترکی سے شمالی شام کے لیے انسانی ہمدردی کی امدادی کارروائیاں مزید 1 سال کے لیے جاری رکھی جائیں. اقوام متحدہ میں ناروے کی سفیر نے بند دروازے کے پیچھے ہونے والی گفت و شنید کے لیے جاتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بہت سو کے لیے واقعی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہم شام میں لاکھوں لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر کونسل روس اور چین کی جانب سے کسی امکانی ویٹو سے بچنے کے لیے کسی مفاہمت میں ناکام ہو گئی تو شمالی شام میں حکومت کے کنٹرول سے باہر رہنے والے 3.4 ملین لوگوں کو سرحد پار کی امدادی کارروائی کا سلسلہ 10 جولائی کو ختم ہو جائے گا. امریکی سفیر لنڈا تھامس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وبا کے دوران مستند رستی راستوں کو بند کرنے کو کا جواز کس طرح پیش کر سکتے ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ میں چین کے سفیر جانگ نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں کسی حل کی تلاش کے لیے مزید سفارتی کوششوں سے حل تلاش کیا جا سکتا ہے, لیکن چین واضح طور پر یک طرفہ پابندی اور سرحد پار شفافیت کے مسائل کے حل دیکھنا چاہتا ہے. ہم شام میں انسانی ہمدردی کے عمومی صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں تمام بنیادی مسائل سے نمٹنے کی ضرورت بھی ہے. مصر کا کہنا ہے کہ ایتھیوپیا نے دریا نیل کی مرکزی شاخ کے ایک متنازع ڈیم کے ذخائر کو بھرنا شروع کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ممکنہ طور پر اس تنازع پر بات چیت سے قبل اس اقدام سے قرن افریقہ میں تناؤ بڑھے گا جس میں سوڈان بھی شامل ہے. مصر کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے یک طرفہ اقدام کو بنیادی طور پر مسترد کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے. مصر اور سوڈان نے بار بار امریکہ, اقوام متحدہ اور یورپی یونین سے قانونی طور پر ایک پابند معاہدہ طے کرانے میں مدد کا مطالبہ کیا ہے جس کے ذریعے یہ تعین کیا جائے کہ ڈیم کا نظام کیسے چلایا جائے اور اسے پانی سے بھرنے کا طریقہ کار کیا ہو. یونیسیف نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان میں 4.5 لاکھ بچوں کو ایک انسانی بحران کا سامنا ہے اور اس تنظیم کو مدد کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہے. یہ اعلان ملک کی آزادی کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا. یونیسیف نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ آزادی ملنے سے ملک کے بچوں کے لیے ایک نئی سحر کی امید دم توڑ گئی. یونیسیف نے موجودہ مسائل کے لیے تنازعات, سیلابوں, قحط اور اقتصادی پریشانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حالیہ امن معاہدہ صرف جزوی طور پر نافذ العمل ہوا اور اس سے بچوں کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی. یونیسیف نے کہا کہ جنوبی سوڈان میں انتہائی مسائل سے 2-4 بچوں کے لیے $180 ملین درکار ہیں. یونیسیف کی جنوبی سوڈان کے لیے نمائندہ اینڈریا سلی نے کہا کہ اگر ہم ایک انسان دوست برادری کی حیثیت سے خاطر خواہ مالی اعانت حاصل نہیں کرتے تو بچوں اور خاندانوں کے لیے حقیقت یہی ہے کہ کوئی مدد نہیں آئے گی. یونیسیف کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں 8.3 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے جو ان کے بقول 2013 سے 2018 تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے دوران مطلوبہ امداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اور نائجیریا کے شمالی صوبے کانڈونا کے عہدیداروں نے پیر کو ایک بیپٹسٹ ہائی اسکول سے 140 سے زیادہ طالب علموں کے اغوا کے بعد 13 اسکول بند کر دیے ہیں. اسکولوں کی بندش ایسے وقت پہ ہوئی جب عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسکولوں پر مسلح حملوں کی ایک لہر سے نائجیریا کے بچوں کی تعلیم کو مستقل نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. کاڈونا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک خاتون ٹیچر سمیت 26 لوگوں کو رہا کرا لیا گیا ہے اور یہ کہ فوجی لاپتہ اغوا کے متاثرین کو تلاش کر رہے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سون باکاری کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی بندش نائجیریا میں تعلیم کے لیے سخت خطرے کا سگنل ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت شرمناک بات ہے کہ لٹیرے اور بوکو حرام بچوں اور تعلیم کے ان کے حق پر حملہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت کا واحد رد عمل اسکولوں کو بند کرنا ہے. حکومت کا یہ رد عمل بھی تعلیم پر ایک حملہ ہے اور قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. اور ٹراپیکل طوفان ایلسا آج بدھ کے روز امریکی ریاست فلوریڈا میں شدید بارشوں کا باعث بنا ہے اور موسمی پیشگوئی کرنے والوں کی توقع ہے کہ طوفان کا مرکز ریاست کے خلیجی ساحلی علاقے ہوں گے اور آج دن کے دوران اس کی شدت محسوس کی جائے گی. اس طوفان نے منگل کو دیر گئے کچھ دیر کے لیے سمندری طوفان کی شکل اختیار کی تھی لیکن پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی. امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ اب یہ ٹراپیکل طوفان ہے اور ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد اس کی قوت مزید کم ہو جائے گی. موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ایلسا کا مرکزی ہدف ساحلی علاقے ہی رہیں گے اور ریاست جارجیا، جنوبی کیرولائنا، شمالی کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں میں اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے. توقع ہے کہ فلوریڈا کے خلیجی ساحل کے ساتھ ساتھ بیشتر علاقوں میں 7 سے 15 سینٹی میٹر بارش ہوگی اور طوفان میں اضافے کے ساتھ سیلاب کا خطرہ بھی ہوگا. ٹورنیڈو کے بارے میں بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے. صدر جو بائیڈن فلوریڈا میں طوفان سے متاثر افراد کے لیے فوری وفاقی امداد کی پہلے ہی منظوری دے چکے ہیں. اس سال بحر اوکیانوس میں ایلسا پہلا سمندری طوفان ہے. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں. آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا امریکہ کے صدر کے اختیارات لامحدود ہیں یا ان کی بھی کوئی حد ہے؟ انہی سوالات کے جواب لے کر آئی ہیں فائزہ بخاری اس ہفتے سمپلی امریکہ میں. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سپر پاور کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے امریکی صدر لامحدود اختیارات کے مالک ہوں گے. اسی بارے میں جاننا چاہتے ہیں محمد سنان.
میرا یہ سوال ہے کہ جو امریکی صدر ہیں ان کے اختیارات کتنے ہیں اور کیا ان اختیارات کی کوئی حدود ہے یا نہیں ہے؟
امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے اور کوئی بھی صدر 4 سال کی 2 سے زیادہ مسلسل مدتوں کے لیے اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا. امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ لبلن کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے پاس وسیع اختیارات ہونے کے باوجود یہاں ایسا نظام موجود ہے کہ وہ صدر کے دفتر پر چیکس اینڈ بیلنسز رکھ سکیں اور حکومت کی تینوں برانچز یعنی مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو یعنی صدر کی سربراہی میں انتظامیہ سب کے اختیارات علیحدہ ہیں.
پارلیمانی سیاسی نظام میں وزیر اعظم اپنے اور مکننہ کے مشترکہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قوانین متعارف کروانے اور انہیں منظور کروانے کے اہل ہوتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایگزیکٹو برانچ کا کوئی رکن مکننہ میں خدمات انجام نہیں دے سکتا. ان کی نامزدگی صدر کرتے ہیں اور توثیق سینٹ کرتی ہے. ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ کی حیثیت سے صدر قوانین کا اطلاق کرتے ہیں اور وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر اخراجات نہیں کر سکتے. امریکی آئین صدر کو خارجہ پالیسی اور مسلح افواج کے سربراہ کی حیثیت سے بہت سے اختیارات دیتا ہے. تاہم وفاقی عدالتیں بھی ان کے ایسے حکم ناموں کو روک سکتی ہیں جنہیں وہ غیر آئینی سمجھیں. امریکہ میں وفاقی طرز حکومت ہے جس میں ریاستوں کے پاس اپنے اختیارات اور خود مختاری ہوتی ہے. صدر ریاستوں کو اپنے فیصلوں کا پابند نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی بھی قانون پاس کروانے کے لیے کانگریس کے دونوں ایوانوں کی اکثریت سے اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے اور پھر اس پر صدر کے دستخط بھی درکار ہوتے ہیں.
میں امریکن سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم کیوں ہے؟
زبیر اللہ، در حقیقت امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹیوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے گرین پارٹی، ورکنگ فیملیز اور امریکن انڈیپینڈنٹ پارٹی وغیرہ. اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی ہوتے ہیں جو صدارتی انتخابات کے نتائج پر تو کوئی بڑا اثر نہیں ڈالتے، لیکن بعض اوقات ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ووٹس کم کرانے کی وجہ ضرور بنتے ہیں، جس پر کچھ حلقوں کی جانب سے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کی شمولیت سے غیر روایتی خیالات اور ایجنڈا سامنے آتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہوگا سابقہ کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں معروف ریپر کانیے ویسٹ نے برتھ ڈے پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ انتخابی دوڑ کا حصہ بھی بنے۔
امریکہ کے قیام کے بعد سے یہاں دو بڑی جماعتیں ہی نمایاں رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کا سیاسی نظام بھی ہے جہاں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا کامیاب قرار پاتا ہے، اور بھی کئی ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہاں دو بڑی پارٹیاں ہیں تو اگر کوئی تیسری جماعت جیسے گرین پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹ توڑ دے گی تو ریپبلکن جماعت کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اکثر پارٹیز اتحاد بنا لیتی ہیں۔ امریکہ میں ایک قدر مختلف پہلو یہ ہے کہ یہ نظام مقامی پارٹیوں کو سامنے آنے سے نہیں روکتا۔
آپ کے خیال میں کیا امریکی صدر کے اختیارات بہت زیادہ ہیں اور کیا وہ اس کا درست استعمال کرتے ہیں؟
اور کرونا وائرس کے سائے تلے فرانس کے ساحلی شہر کان میں فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے کان فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ فرانس میں کرونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے خوف سے کان فلم فیسٹیول کے منتظمین اور حکام ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق فیسٹیول میں 24 فلموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ فیسٹیول میں حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم فاسٹ اینڈ فیوریس 9، ڈراما اور تھرل سے بھرپور فلم اسٹریک واٹر اور کامیڈی ڈراما فلم دی فرینچ ڈسپیٹ سمیت کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ رواں برس ایونٹ کو یادگار بنانے والے آسکر ایوارڈ کے فاتحین کا تعلق صرف امریکہ اور برطانیہ سے نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی تھا۔ رواں برس کان فلم فیسٹیول کی جیوری میں 5 خواتین اور 4 مردوں کو شامل کیا گیا ہے۔ فیسٹیول کی جیوری کے سربراہ امریکی ہدایت کار اسپائک لی ہیں۔ دوسری جانب کان شہر کے میئر نے فلم فیسٹیول میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے خدشات کو رد کیا ہے۔ ان کے بقول ایسی کوئی صورتحال نہیں جس میں کوئی رسک نہ ہو، لیکن کان فلم فیسٹیول آ کر فلم دیکھنا کسی سپر مارکیٹ میں خریداری کرنے سے زیادہ محفوظ ہے۔ فلم فیسٹیول میں شرکت کرنے والوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ شرکا کے لیے انتظامیہ کو ہیلتھ پاس دکھانا ضروری ہے۔ فریمو نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ فلم سٹارز کو بھی سخت چیکنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کے بقول سب سے بہترین فلم کے اوارڈ پام ڈور کے جیوری ممبر اور برازیلین ہدایت کار کلیبر مینڈونا کا فیلو نے بھی کان فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے فرانس میں 2 ہفتوں کا قرنطینہ مکمل کیا تھا۔ رواں برس کان فلم فیسٹیول میں شرکا کی تعداد بھی کم رکھی گئی ہے۔ عام طور پر اس فیسٹیول میں 35,000 سے 40,000 افراد شرکت کرتے ہیں، لیکن اس سال صرف 28,000 کے لگ بھگ افراد شریک ہو سکیں گے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں کئی ماہ سے تھیٹر بند ہیں اور کورونا بحران کی وجہ سے فلموں کی پروڈکشنز اور پریمیئرز بھی منسوخ ہو رہے ہیں، کچھ افراد کے خیال میں کان فلم فیسٹیول کا انعقاد یہ پیغام دے رہا ہے کہ فلمیں واپس آ گئی ہیں۔ امریکی ڈیجیٹل اور پرنٹ میگزین دی ہالی ووڈ رپورٹر کے صحافی سکاٹ راکسبرو کا کہنا ہے کہ اس فیسٹیول سے متعلق تمام لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ پوری فلم انڈسٹری کی واپسی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روس میں جبکہ پارلیمانی انتخابات کو تقریباً 3 مہینے رہ گئے ہیں، روس کی حکومت نے صدر ولادیمیر پوتن کے سیاسی مخالفین اور ناقدین کی پکڑ دھکڑ میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اپریل میں روس میں بدعنوانی کے خلاف سرگرم کارکن اور پوتن کے سب سے بڑے ناقد الیکسی نوالنی کو جرمنی سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا، جہاں نووی چوک نامی اعصابی گیس سے زہر دینے کے بعد ان کا علاج کیا گیا تھا۔ اس کے رد عمل میں خاصا بڑا مظاہرہ ہوا، اور ایسا پوتن کے دور میں بلا اجازت پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے روسی حکام نے ملک کے اندر تقریباً تمام اپوزیشن تنظیموں کو ناکارہ کرنے یا انہیں ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ حزب مخالف کو سب سے بڑا دھچکا 9 جون کو لگا جب ماسکو کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکسی نوالنی کے سیاسی دفاتر اور ساتھ ہی بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ان کی فاؤنڈیشن انتہا پسند تنظیموں کے زمرے میں آتی ہیں، جس کے نتیجے میں فاؤنڈیشن کی قرقی کر دی جائے گی اور اس کی املاک کو روس کی ملکیت میں ضم کر دیا جائے گا، جبکہ سیاسی دفاتر کو حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دیں۔ کوئی بھی شخص جو اس تنظیم کے کام کو جاری رکھے گا یا اسے بحال کرنے کی کوشش کرے گا اسے 6 سال تک کی قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک تحریری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے کہا کہ امریکہ عدالت کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہے۔ اس فیصلے سے پورے روس میں تمام اہلکاروں، رضاکاروں اور ہزاروں حامیوں کو فوجداری مقدمات اور قید کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان بنیادی انسانی حقوق کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں جن کی روس کے آئین میں بھی ضمانت دی گئی ہے، اور اس سے حزب اختلاف کے ان امیدواروں پر ڈوما کے الیکشن میں حصہ لینے پر مزید قدغن لگ جاتی ہے۔ یہ انتخابات ستمبر میں ہونے والے ہیں۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ اس کارروائی سے روس نے مؤثر طور پر ملک کے اندر باقی رہ جانے والی چند ایک غیر جانبدار سیاسی تحریکوں کو مجرمانہ درجہ دے دیا ہے۔ انہوں نے جانی توجہ دلائی کہ الیکسی نوالنی کی تنظیم کو ختم کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ روس کی حکومت سیاسی اپوزیشن، سول سوسائٹی اور غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنا رہی ہے۔ مسٹر نوالنی خود بدستور صحت کی خرابی کا سامنا کر رہے ہیں اور من گھڑت سیاسی بنیادوں پر وہ جیل میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ پرامن تنظیموں کو نشانہ بنانے کے لیے انتہا پسندی کا ٹھپا لگانے کا غلط استعمال بند کر دے اور مسٹر نوالنی اور ان کے حامیوں کے خلاف جبر و استبداد بند کرے اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام اور ان کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تمام لوگوں کی طرح روس کے لوگوں کو کھل کر اظہار خیال اور مشترکہ مقاصد کے لیے پرامن تنظیموں کی تشکیل اور مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، اور یہ بات بھی لازم ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے ان کی آواز کو پذیرائی بخشی جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔